بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. واللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در جلسه قبل عنوان بحث این بود: جوانان یاوران حضرت مهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا صاحب نے خطبے کے بعد گفتگو کا آغاز اس طرح سے فرمایا کہ گزشتہ جلسے کا موضوع حضرت امام مہدی کے یاور کے عنوان سے تھا،
و چون جلسه امشب مترتب بر اون جلسه است، ما اون جلسه رو به شکل فهرست خدمتون عرض میکنیم.
آج کی یہ نشست گزشتہ نشست کے بعد کی ہے، لہذا اس نشست میں ہم اس گفتگو کو فہرستوار ذکر کریں گے،
تا انشاءاللہ اون مباحث در ذهنتون منقدح بشه، بعد مترتب بشه بر اون مباحث مبحث امروز،
تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں وہ نشست، اس نشست میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ واپس آ جائے، اور اس پر بنیاد رکھتے ہوئے آج کی گفتگو کو ہم پیش کر سکیں.
گفتیم یاوران کارگزار متصدی مجری که نزدیک به حضرتند همه جوانند.
عرض کر دیا کہ حضرت کے وہ ہمکار اور حضرت کے کاموں کو انجام دینے والے، حضرت کے امور کو آگے بڑھانے والے جو حضرت کے نزدیک ترین افراد ہیں، وہ نوجوان ہوں گے.
ان جوانان نزدیک کارگزار تعدادشون 313 نفر است،
اور ان نوجوانوں کی تعداد 313 ہوگی.
به تعداد یاران نبی اکرم در جنگ بدر،
یہ تعداد وہی تعداد ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محمد و آل محمد جنگ بدر میں اصحاب کی تعداد تھی.
ان حادثه موعود و این جمع شدن 313 نفر در شب جمعه اتفاق می افتد،
اور حضرت مهدی موعود کا ظهور اور یہ 313 افراد کا جمع ہونا جمعه کی رات کو محقق ہوگا.
در اقصا نقاط عالم در یک شب جمعه در طرفة العین همه در مکه حاضر می شوند.
دنیا کے مختلف علاقوں سے ایک پلک جھپکنے کے برابر وقت میں شب جمعہ کو مکے میں یہ 313 نوجوان حاضر ہو جائیں گے.
حالا ممکن است کسی بگوید چگونه؟ میگوییم آنگونه ای که در قضیه تخت بلقیس و آوردن اون تخت برای سلیمان اتفاق افتاده، مشکل ندارد.
بہت سوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اطراف عالم سے مختلف جگہوں سے پلک جھپکنے میں ایک ہی ٹائم میں 313 افراد مکے میں جمع ہوں.
حالا
ہم کہیں گے کہ یہ ویسا ہی ہوگا جیسے تخت بلقیس پلک جھپکنے کی مقدار میں اردن تک پہنچا دیا گیا تھا. جو قوت تخت بلقیس کو اتنے فاصلے سے اردن تک پہنچا سکتی ہے، وہی قوت ان افراد کو بھی جمع کر سکتی ہے.
خوب، ہمیں در شب جمعہ حضور در مکہ،
یہ 313 افراد جمعہ کی رات میں اور مکہ میں جمع ہوں گے.
اما دیداری خیلی محقق نمیشه. مکان دیدار با یاران در مسجد الحرام کنار کعبه معظم است.
اور محل دیدار ان 313 افراد کا اپنے امام، اپنے معشوق اور اپنے مولا کی زیارت اور دیدار کا محل مسجد الحرام ہے، خانہ کعبہ کے پہلوں میں، وہاں پر ان کی ملاقات ہوگی.
ان 313 نفر در مسجد الحرام در محضر مہدی موعود حضرت حجت ابن الحسن.
یہ 313 افراد کعبے کے پاس حضرت مہدی موعود کی خدمت میں جمعے کی شب ہوں گے.
50 نفر از این 313 نفر کارگزار مقرب خانم ها هستند.
روایات کے مطابق ان 313 افراد میں سے 50 کی تعداد خواتین کی ہے.
اینان اما زنشان مردشان از نژادهای گوناگون هستند.
اور یہ 50 خواتین اور باقی مرد جو دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے ہوں گے.
در تعابیر داریم اقصى البلاد و اقالیم الارض، همه میان.
روایات میں یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اقصى البلاد یعنی دور ترین شہر، اقالیم العالم عالم کے مختلف جغرافیائی خطے، وہاں سے آئیں گے.
خوب، اما در بین این 313 نفر طبق روایات ما یک عرب هم یافته می شود.
حیرت آور بات یہ ہے کہ ان 313 افراد میں ایک نفر بھی عرب نہیں ہے.
حضرت صادق فرمود فَإِنَّ لَهُمْ خَبَرٌ سُوء، خبر بدی داریم برای عرب ها.
ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد نے ایک روایت میں فرمایا کہ عرب کے لیے ایک بری خبر ہے.
اما انه لا يخرج مع القائم منهم احدا و ابدا.
یا اللہ، کہ وہ بری خبر یہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بری خبر ہوگی کہ 313 کی تعداد میں کوئی ایک فرد بھی عرب نہیں ہوگا اور آبادن نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا.
ایک روایتی به همین مضمون از حضرت باقر هم داریم که نمیخونیم.
اسی مضمون کی ایک اور روایت پانچویں امام سے بھی ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے. محمد و آل محمد.
اینان جمع میشن با حضرت بیعت میکنن، یک شعار دارن، یا لثارات الحسین.
یہ سب جمع ہوں گے. ظاہر ہے کوئی بھی تحریک جب چلتی ہے اس تحریک کے ارکان جمع ہوتے ہیں تو ان کا کوئی سلوگن ہوتا ہے، کوئی نعرہ ہوتا ہے. اس تحریک کا نعرہ کیا ہے؟ اس تحریک کا نعرہ خون حسین کا انتقام ہے, یا لسارات الحسین, یہ ان کا نعرہ ہے.
پس 313 نفر غیر عرب یاران خاص الخاص حضرت قائم, 50 نفر از اونها از خانم ها.
پس خلاصه یہ ہوا کہ حضرت کے خاص الخاص اصحاب کہ جن کے ذریعے سے حضرت کاموں کو انجام دیں گے 313 تعداد ہے, اور وہ سب غیر عرب ہیں, ان میں 50 خواتین ہیں.
البتہ در روایاتی داریم 5000 نفر, 7000 نفر, 12000 نفر, 15000 نفر. جمع بین این روایات این است که اون 313 نفر خاص الخاص از اطرافیان حضرتن, اینها اطرافیان عمومی هستند.
البته بعض دیگر روایات میں حضرت کے اصحاب کی تعداد یہی 313 نہیں ہے, 5000 کی تعداد بھی ہے, 7000 کی تعداد بھی ہے, 11000 کی تعداد بھی ہے, 15000 کی تعداد بھی ہے. تو یہ اتنی مختلف تعداد کا ہونا اس 313 کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے. یہ 313 خاص افراد ہیں کہ جو حضرت کے خاص پوسٹوں پر متعین ہوں گے, باقی جو اصحاب ہیں وہ مختلف ہیں.
در بین اینها از عرب ها هستن.
ہاں, یہ جو باقی افراد ہیں ان میں عرب بھی ہیں.
خب پس این وضعیت جوانان که 313 نفرند با حضرت حجت,
پس یہ حضرت کے ان خاص ساتھیوں کی نشانیاں ہیں کہ جو 313 تعداد میں ہیں, 50 ان میں سے خواتین ہیں, باقی حضرت کے اصحاب اور بھی ہیں.
تا اینجا معلوم شد دیگه نا,
یہاں تک
313 نفر جوان.
پس حضرت کے ساتھیوں کے بارے میں پتا چل گیا ابھی تک کہ 313 تعداد خاص الخاص اصحاب کی ہے, کہ جن میں یہ 313 سب کے سب غیر عرب ہیں, ان میں 50 خواتین ہیں, باقی مرد ہیں. ان کے علاوہ جو اصحاب ہیں ان میں عرب بھی ہیں, اور وہ ان کی تعداد بھی مختلف آئی ہے روایات.
سوال, آیا ما می توانیم یکی از اون 313 نفر باشیم یا نزدیک به اونها باشیم یا نه؟
خب اب ہر آدمی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا ہمیں خدا یہ خوش نصیبی عطا کر سکتا ہے کہ ہم ان 313 میں سے ایک ہوں. ہر کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں ان 313 میں سے ایک بنوں, کیا یہ ممکن ہے؟
یعنی می شود ما جوانی مہدوی باشیم؟
دوسرے لفظوں میں یعنی میں ان جوانوں میں سے بن سکتا ہوں کہ جن کو مہدوی جوان کہنا چاہیے, مہدوی جوان, ان میں سے میں بھی بن سکتا ہوں؟
این همه جوان ها روز جمعه دعای ندبه می خوانن, تضرع می کنن, التماس می کنن, دنبال حضرت می گردن, می خوان مهدوی باشن دیگه نه؟
یہ جو اتنے سارے نوجوان دعائے ندبہ میں شریک ہوتے ہیں, روتے ہیں, عشق کا اظہار کرتے ہیں, محبت کو ظاہر کرتے ہیں اور نیائش اور دعا کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت امام مہدی کے ساتھ اٹیچمنٹ چاہتے ہیں.
شما می خواہید یا نا؟
ایسا آپ بھی چاہتے ہیں یا نہیں؟
ہاں جواب بدی.
جواب دے دے, خواہش ہے یا نہیں؟
آیا این عشق در شما هست, این شعور در شما هست, این علاقه در شما هست, این اشتیاق در شما هست که جوانان مهدوی باشید یا نه؟
مهدوی جوان ہونے کا جذبہ, مهدوی جوان ہونے کی خواہش, مهدوی جوان ہونے کا عشق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں؟
علی القاعدہ
جو بھی مومن جوان ہوگا اس کے دل میں یہ خواہش ہوگی, یہ جذبہ ہوگا, یہ عشق ہوگا.
یادت باشه خواستن یک اراده قطعی میخواد.
یاد رکھیں، خواہش کے بعد اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک قطعی ارادے کی ضرورت ہے، یعنی نہ ٹوٹنے والا ارادہ.
سوال دوم، با همه این التماس هایی که به حضرت می کنیم، دعای ندبه، اللهم اجل ولی یک الفرد، اللهم کل ولی یک، اللهم انا نرغب الی که فی دولت کریمه، اینا را می خونیم دیگه. سوال دوم، آیا امام حسین در روز عاشورا قریب تر است یا امام زمان در امروز؟ اینو جواب بدید.
اچھی طرح توجه رکھیں، ایک انسان کو چونکا دینے والا سوال آغا نے کیا ہے. اتنے سارے نوجوان اطراف عالم میں، مختلف اسلامی ممالک میں امام زمان کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، مختلف الفاظ میں، مختلف قالب میں. اس کا مطلب یہ کہ اپنی وابستگی آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، ٹھیک ہے. اتنے سارے نوجوان ہونے کے باوجود سوچنے کی بات یہ ہے، آپ سے سوال ہے کہ کیا عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام زیادہ تنہا تھے یا آج امام زمان زیادہ تنہا ہیں؟
از من بپرسید، من میگم امام زمان تنہا تره.
آ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھو گے، وہاں 72 کی تعداد قطعی طور پہ ساتھ امام حسین کے ساتھ کھڑی تھی، یہاں اتنی تعداد بھی میسر نہیں ہے، لہذا امام زمان زیادہ تنہا ہے.
چرا؟ انصاف بدید، در همه عالم بگردید، یه دونه مثل عباس پیدا میکنید؟
کیا بات ہے، کہہ رہے کہ پوری دنیا میں ڈونڈ کے امام زمان کے اصحاب میں ایک عباس پیدا کر لو، جیسے امام حسین کے ساتھ حضرت عباس تھے.
ایک علی اکبر پیدا میکنید؟
ایک علی اکبر کہیں سے ڈھونڈو.
ایک قاسم پیدا میکنی؟
ایک قاسم کہیں سے ڈھونڈو.
ایک مسلم ابن اوسجہ پیدا میکنی؟
ایک مسلم ابن اوسجہ کہیں سے ڈھونڈو.
یہ حبیب ابن مظاہر پیدا میکنی؟
مختلف عمر کے، ہاں مختلف نسلوں کے. ایک حبیب ابن مظاہر آپ پیدا کر لو کہیں سے.
پس ما واقعا سراغ نداریم که حضرت اینطور افرادو داشته باشه، بس قور قریب تر است.
امام حسین کے پاس تعداد کم تھی، لیکن جتنی تعداد تھی وہ پختہ تھے، ان کی مثال نہیں مل سکتی ہے. حضرت امام زمان کے ساتھ اس طرح کے اصحاب نہیں ہیں، اس لیے حضرت امام زمان زیادہ تنہا ہیں.
چه کنیم کہ حضرت از غربت در بیاید؟
خوب توجہ رکھیں دوست. تیسرا سوال، حضرت کو تنہائی سے نکالنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟
کی حضرت از غربت در میاد؟ اون وقت یہ تو مهدوی بشی.
کب حضرت تنہائی سے نکل جائیں گے، اصحاب ملیں گے، توانا، قدرت مند، پرشور، پرنشات، یعنی ساتھی اسے ملیں گے، کب؟
بحث مهدویت و جوان و حضرت باید راهگشا باشد، حرکت دهنده باشد، من و تو را به حضرت نزدیکتر کند.
هم جب مهدویت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، امام زمان کے اصحاب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ نوجوانوں کو امام زمان کے زیادہ سے زیادہ قریب کر دے.
برادران من، راه تقرب و نزدیکی به امام زمان سلام الله علیه در جوانی و در فصل عمر شما.
میرے عزیزو، حضرت امام زمان کو تنہائی سے نکالنے کا راستہ، آپ نوجوان ہیں، آپ اپنے آپ کو مہدوی بنا دیں، آپ اپنے اندر ایسی تبدیلی لے آئے، آپ ایسے نہ ٹوٹنے والے ارادے کے مالک بن جائیں.
الان زمان تقربتونه،
آپ آپ اب قریب ہو سکتے ہیں امام زمان کے ساتھ
اس عمر میں مہدوی شدنتونه،
اس عمر میں آپ مہدوی نوجوان بن سکتے ہیں.
الان زمان اون است که خود رو بسازی برای امام زمان علی اکبر بشی.
یہ وہ عمر ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ایسے بنائیں جیسے حضرت امام حسین کے لیے علی اکبر، آپ اپنے آپ کو امام زمان کے لیے ایسے جوان بنائیں جیسے حضرت امام حسین کے لیے علی اکبر جوان تھے.
چگونه؟ با تحقق اوصافی در درون خودت.
وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں.
اوصاف را از کجا گیر بیاریم؟ از اسوه هایی که برامون قرار دادن.
اگر کوئی یہ پوچھے کہ میں کیا بنوں تو ویسا بنوں، مہدوی نوجوان بنوں گا. کیسے اوصاف میں لاؤں، کہاں سے وہ اوصاف لاؤں؟
بنده امشب چند نفر از جوانان موفق را که در قرآن نامشان آمده، کردارشان آمده، روششان آمده، منششان آمده که میتونن برای من و شما الگو باشن خدمتون معرفی میکنن.
دیکھیں قرآن مجید میں ہمیں بہت سارے رول ماڈلز کا ذکر کیا ہے اور وہ بھی جوان ہیں، عملی نمونے ہمارے لیے قرآن مجید میں ہیں. میں ان قرآنی عملی نمونوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا تاکہ ان کے اوصاف کو اپنے اندر آپ پیدا کریں، اور وہی اوصاف اپنے اندر پیدا کریں گے تو آپ مہدوی جوان بن جائیں.
چند جوان در عنفوان جوانی کارایی که کردن، خصوصیاتی که دارن، اوصافی که دارن، اینها رو ما باید بدانیم، تصدیق کنیم.
قرآن میں کچھ جوانوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے نوجوانی میں خارق عادت کام کیے ہیں، غیر معمولی اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کیا ہے.
ایک جوان بت شکن،
قرآن میں ایک نوجوان کا ذکر ہے کہ وہ اپنے زمانے کی قوت سے ٹکرایا ہے اور وہ بت شکن نوجوان ثابت ہوا ہے.
که تصریح قرآن این است که او اسوه شما،
اور قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ نوجوان تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، نمونہ عمل ہیں، رول ماڈل ہیں.
جوانیست میخواد اقدام کنه، بت شکنی کنه.
ایک نوجوان معاشرے کے مقابلے میں واقع ہوا ہے، معاشرہ بت سازی کا معاشرہ ہے، بت گری کا معاشرہ ہے، اور یہ ایک جوان بت شکن ہے.
یکی از شهرهای جوان بت شکن مبارز قرآنی جناب ابراهیم خلیل الرحمن جوان است.
وہ جوان کہ جس کو قرآن نے اسوہ قرار دیا ہے، جوانوں کے لیے نمونہ یا عمل قرار دیا ہے، وہ حضرت ابراہیم ہیں.
در یہ منطقه ای که حاکمی که مردم را به عبادت بت میخواند، یک جوان برمیخیزد، بت ها را میشکند.
کیا بات ہے. ایک ایریے میں ایک حاکم کی حکومت ہے، وہ حاکم بتگر و بتساز ہے اور معاشرے کو بت پرستی کی طرف لے جا رہا ہے. اس پورے معاشرے کے مقابلے میں، اس حاکم کے مقابلے میں، اس قوت کے مقابلے میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے بت شکنی کرنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے.
با جرأت و صراحت و منطق دفاع میکنه از کارش،
اور شہامت اور مردانگی اور منطق کے ساتھ آگے بڑھتا ہے وہ نوجوان اور بتوں کو پاش پاش کر دیتا ہے.
ان وقتی که بتها رو شکست، مردم جمع شدن، یا اللہ کی کارو کرده؟
بتوں کو توڑا، بہت بڑا کام تھا. بتوں کو توڑا، اور جب لوگوں کو پتا چل گیا کہ کسی نے ان کے خداؤں کو توڑ دیا ہے تو جمع ہو گئے اور میٹنگ ہونے لگی کہ کس نے ایسا کیا کام کیا ہے.
ادهی گفتند جوانی است که او به زشتی بت‌ها رو یاد می کند.
ها یہ بھی قرآن میں آیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک جوان ہے, ہاں جوان کا لفظ آ گیا نا قرآن میں, ایک جوان ہے, وہ جوان بتوں کا نام برائی کے ساتھ لیتا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ ان بتوں کو اس جوان نے توڑا ہے.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا,
میٹنگ ہو گئی, اس میٹنگ میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ من فعل هذا بآلهتنا, ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے.
انہ لمن الظالمین,
اور جس کسی نے بھی ان بتوں کو توڑا ہے وہ ظالمین میں سے ہے ان کے خیال میں.
قالوا سمعنا فتن,
فتن لا فتح,
فتن سمعنا فتن, یہ جوانی یذکرہم یقال له ابراہیم,
ہم نے سنا ہے ان بتوں کے خلاف ایک جوان بولتا تھا اس کا نام ابراہیم ہے, ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے.
در شهر پیچید این سر و صدا که ابراهیم این چنین کرده, این جوان,
اور یہ آواز گردش کرنے لگی کہ اس نوجوان نے یہ کام کیا ہے, اس جوان نے یہ کام کیا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے.
بت شکن جوان قهرمان توحید,
یہ جوان بت شکن میدان توحید کا غیر معمولی پہلوان ہے.
با اتهام توهین به خدایان و خدا کشی او رو به دربار نمرود احضار کردند.
اون خدایان باطل کو توڑنے اور بتوں کو پاش پاش کرنے کے جرم میں ان کو اس زمانے کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا.
محکمہ آماده است,
کورٹ میں اس کو حاضر کر دیا گیا.
فرعون نمرود نشسته,
نمرود جو کہ حاکم تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا.
جمعیت ہمیں جمعند,
اور بت پرست معاشرے کی جمعیت جمع ہے.
بت شکن جوان قهرمان توحید ایستاده,
یہ توحیدی نوجوان, یہ بت شکن نوجوان ان سب کے مقابلے میں اکیلے کھڑا ہے.
اینجا شروع میکنه مباحثه کردن.
حضرت ابراہیم صرف بتوں کو توڑتے نہیں ہیں, توڑنے کے بعد منطقی طور پر ان کے استدلال کو بھی توڑتے ہیں, ان کی فکر کو بھی توڑتے ہیں, ان کے نظریے کو بھی توڑ دیتے ہیں.
اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت,
وہ سمجھتے تھے کہ یہ رب ہے, یہ بت خدا ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے کہ جو حیات بخش ہے اور ممیت ہے, زندگی زندگی دینے والا اور زندگی لینے والا ہے.
نمرود انا اوہی و ممیت,
نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں.
دو نفر زندانی رو گفت بیارن, ایک رو آزاد کرن ایک رو بکشن.
دو جیل میں پڑے ہوئے افراد کو لایا گیا, ایک کو آزاد کر دیا, یہ محیی ہو گیا, میں نے زندگی دے دی اسے, اور ایک کو مار دیا اور کہا میں ممیت ہوں, میں نے اس کو مار دیا.
قال ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب,
جب اس نے اس طرح سے جواب دینے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم نے اسے ایک ایسا سوال کیا کہ اس سے جواب نہ بنا. کہا اچھا اچھا تم خدائی کام کر سکتے ہو؟ کہا ہاں. کہا بہت خوب, میرا خدا سورج مشرق سے نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے دکھا.
موند ابراہیم بیش گفت فبوہت الذی کفر,
جواب نہیں بنا. جب نہیں بنا تو قرآن میں یہ تعبیر آئی کہ فبوہت الذی کفر, وہ کافر مبہوت ہو گیا, اس کے پاس جواب نہیں تھا.
کفر. بلے, پس یک جوان مہدوی الگویی به نام ابراهیم مبارز دارد که در مبارزه اش اهل منطق و استدلال است.
پس این آیات کے مجموعے سے جو وصف ہمیں ملتا ہے وہ وصف یہ ہے کہ کوئی اگر اپنے آپ کو ان 313 اصحاب میں سے دیکھنا چاہتا ہے तो उसमें ये वस्फ पैदा होने चाहिए, एक मजबूत इरादे का मालिक हो कि मुआशरे के मुकाबले में भी खड़ा हो सके, तौहीद का नारा लेकर बुत शिकनी कर सके। नंबर दो ये कि उसके पास मंतिक और बुरहान हो, मंतिक और बुरहान के साथ गुफ्तगू कर सकता हो।
जवान कुरानी महदवी जवानी इसके अहल मुबारजे बाशद अहल मुजाहिदे बाशद थुअम बा मंतिक इस्तदलाल।
बस जो महदवी जवान होगा उसमें ये वस्फ इब्राहिमी होनी चाहिए। वस्फ इब्राहिमी क्या है? ऐसा मुबारिज और मुजाहिद जो मंतिकी और बुरहानी है, मंतिक और बुरहान भी रखता है।
हम मुबारिजे हम मुजाहिदे हम मंतिक और इस्तदलाल।
बस जहां पर ये जवान मुबारिज और मुजाहिद है वहां पर मंतिक और इस्तदलाल का भी मालिक है।
इन जवान कुरानी मी छवानत महदवी बाशद व इमाम जमान बे ऊ फख्र कुनत।
इमाम जमान के असहाब में जो 313 हैं उनमें ऐसे अफराद होंगे और जिसमें ये खसूसियत होगी इमाम जमान उस पर फख्र करते होंगे, ये मेरा नौजवान है।
दोवमिन चेहरे जवान कुरानी ये महदवी।
दूसरा चेहरा, दूसरा वस्फ जो कुरान ने हमें बयान किया है,
फरजंदीन इब्राहिम जवान सबूर।
इन्हीं इब्राहिम का फरजंद हजरत इस्माइल, ये भी जवान है। ये जवान वो हैं कि इरादे खुदा मशीयत खुदा के मुकाबले में साबिर हैं, जो भी हालत आए सबर करने के लिए तैयार है।
खुदा बे इन इब्राहिम ये पसर दादे हला बुजुर्ग शुदे शुदे नौजवान।
खुदावंद मुताल ने हजरत इब्राहिम को अधेड़ उम्री में एक बच्चा अता किया और ये बच्चा नौजवानी में दाखिल हुआ,
बेहद रोश रसीदे
और अभी जवानी के हुदूद में दाखिल हुआ है।
फिदर बेश को इन्नी अरा फिल मनामा अन्नी अजवा हो।
ऐसे में एक दिन हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे से वो जो ख्वाब देखा था उसको शेयर किया, उसके सामने रखा कि बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें जबह कर रहा हूं।
इन जवान सबूर सरबुलंद सरफराज एक जवाब दादे।
इस सरबुलंद सबर पेशा नौजवान ने जवाब दे दिया,
या अबतिफ अलमौत उमर सतहजदुनी इंशा अल्लाह मिन अस्साबरीन।
खूब देखें, खूब गौर करें, हजरत इब्राहिम ने यह नहीं कहा था मुझे हुक्म हुआ है, आपने कहा था मैंने ख्वाब में देखा है। हजरत इस्माइल ने जवाब में कहा बाबा जान जो आपको हुक्म हुआ है उसे बजा लाओ। यानी ये नौजवान ये भी समझता है कि ख्वाब इब्राहिम ये ख्वाब नहीं है, अम्र खुदा है, और जब अम्र खुदा है तो अम्र खुदा के मुकाबले में हमें सब्र करना चाहिए। बाबा आपको जो हुक्म हुआ है बजा लाओ, मैं सब्र करूंगा।
यानी ये जवान कुरानी छ महदवीस इंचनिन सबूरत दर इताअत अज फरमान खुदा।
अम्र खुदा की इताअत में महदवी नौजवान साबिर होगा हजरत इस्माइल की तरह।
उन वक्त मी बरातश बे मज़बह
और हजरत इब्राहिम अपने इस बेटे को मीना की तरफ ले गए।
याद है तुम बच्चे दास्तान नहीं मिखाम बेगा मदरम बसुरअत रद मिशामा।
आप अच्छी तरह तवज्जो दे रहे हैं कि यहाँ पर वो हिकायत सुनाना मकसूद नहीं है, दास्तान गोई मकसूद नहीं है, कहानी सुनाना मकसूद नहीं है, नतीजा लेना मकसूद है।
इन खार इब्राहिम और इस्माइल शुद ये सुन्नत वया जेब कुनित हाजी जेब कुन माशाल्लाह रुजे इदे कुर्बान।
हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को ले लिया 10 ज़िलहज को, मीना पे गए, मीना पे ले जाके राह खुदा में लटा दिया, कुर्बान करना चाहा। ये अमल इब्राहिमी व इस्माइली, इब्राहिम व इस्माइल का ये मुश्तरक अमल سنت قرار پائی دین پیغمبر میں. اب کوئی بھی حاجی حج کو جائے گا تو 10 ذی الحج کو یاد ابراہیم و اسماعیل بجا لائے گا.
حرکت صبورانه که از اسماعیل سر زد هر سال باید تکرار بشه.
خوب توجه رکھیں کیوں اس کی یاد کو خدا نے باقی رکھا. اس لیے یاد کو باقی رکھا کہ ان نوجوانوں میں امر خدا کے مقابلے میں صبر کرنے کا عزم پیدا ہو جائے.
تا من و تو یاد من بیاید صابر بودن را.
تاکہ ہم جب منا پہ جائیں تو صابر ہونا ابراہیم سے سیکھیں.
پس اسماعیل
حضرت اسماعیل سے حضرت اسماعیل سے صابر ہونا سیکھیں.
حضرت اسماعیل می تواند الگوی بسیار زیبایی برای صبر و تسلیم باشه.
پس مهدوی جوانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے جناب اسماعیل. کس وصف میں؟ صبر اور تسلیم میں. حکم خدا کے مقابلے میں صبر کرنا، ثابت قدم رہنا اور اپنے آپ کو تسلیم کرنا.
اگر بخواہی جوانی مهدوی شوی و به اون 313 نفر نزدیک شوی، یادت باشد در مقابل اوامر و نواهی الهی باید صبور باشی.
پس یاد رکھو کہ اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں بھی ان 313 میں سے ہو جاؤں تو قطعی طور پر یہ وصف ہونا چاہیے کہ اوامر خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو صابر رکھیں اور امر خدا کے مقابلے میں تسلیم کریں، احکام خداوندی کو پامال نہ کریں اپنے ہاتھوں سے.
منتظر حضرت مہدی و جوان مہدی مدار باید پاک دامن و عفیف باشه.
ایک اور وصف کی طرف آغا نے اشارہ کر دیا. ابھی تک کتنے وصف ذکر ہوئے؟ دو. ایک کا اسوہ حضرت ابراہیم، دوسرے کا اسوہ حضرت اسماعیل. اب تیسرے وصف کی طرف آغا نے ایسے تلویحا اشارہ کر دیا.
باید پاک دامن و عفیف باشه. خدا جناب یوسف.
ایک مہدوی نوجوان اس وقت تک مہدوی جوان بن نہیں سکتا ہے جب تک اس کی زندگی میں، اس کی حیات میں عفت اور پاک دامنی نہ ہو.
یوسف ایک جوان است، ایک نوجوان است،
اور اس عفت اور پاک دامنی کے لیے اسوہ حضرت یوسف ہیں، قرآن نے ذکر کیا ہے.
فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما.
جب
نوجوانی آتیناہ حکما و علما.
اشد نوجوانی کو کہتے ہیں جس میں تمام قوا طاقتور ہوتے ہیں. اس عمر تک حضرت یوسف پہنچے، نوجوانی کے عمر تک، تو ہم نے علم اور حکم عطا کیا. علم بھی دے دیا، حکم بھی دے دیا.
چرا؟ چون عفت نشان دیتے.
اس لیے کہ اس عمر میں اس نوجوان نے اپنی قابلیت ثابت کی کہ یہ قابل ہے حکم اور علم کے لیے. کہاں سے قابلیت ثابت کی؟ عفت اور پاک دامنی کے ذریعے سے.
زیبایی آیه این است و کذالک نجز المحسنین هر آن کس که در این زمینه در آید ما به او جزا میدیم.
کتنا خوبصورت قرآن نے ذکر کیا ہے. یہ صرف حضرت یوسف سے مخصوص نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. ہم نیکوکار نوجوانوں کو ایسی ہی جزا عطا کرتے ہیں، یہی صلہ دیتے ہیں.
نجزی فعل مضارع یدر علی الاستمرار.
یہ صرف ایک واقعے کی بات نہیں ہے، ہمیشگی ہے، استمرار ہے اس میں. ہم کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں.
جوان مہدوی مسلک باید پاک دامن باشے.
بس اگر مہدوی نوجوان بننا چاہتے ہو تو عفت اختیار کرو، پاک دامنی اختیار کرو، یوسف زمان بن جاؤ.
یوسف گونه زندگی کنه. در درون من و تو یوسف هست، یوسفی هست.
یوسف کی طرح زندگی کرو. اور اس کے بعد آغا بریکٹ میں بات کرتے ہیں کہ ہم میں اور آپ میں ایسے ہیں یوسفی نوجوان ہیں،
اما این یوسفی در درون چاه خواسته های خودت افتاده.
واو، خوب غور کریں، یوسفی فطرت جوانوں میں ہیں، لیکن یہ یوسفی فطرت خواہشات کے کنویں میں گر چکی ہے. یوسف بھی کنویں میں گرے تھے نا، تو فطرت یوسفی جو ہم میں اور آپ میں ہے یہ خواہشات کے کنویں میں گری ہوئی ہے.
اے یوسف مصر، درآی از چاہ تا والی مصر وجود شوی.
کیا بات ہے،
سلطان سریر شهود شوی.
اپنی یوسفی فطرت کو خواہشات کے کنویں سے نکال لاؤ تو مصر کے حاکم بن جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے اشاروں میں کیا بات کر رہے ہیں آقا؟ خواہشات کے کنویں سے یوسفی فطرت کو باہر نکال لاؤ، جب تک اس کنویں سے باہر نہیں نکال لاؤ گے حکومت مصر آپ کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے. حکومت مصر پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس خواہشات کے کنویں سے اپنی فطرت کو باہر نکال لاؤ اور آپ یوسف بن جاؤ بالفعل. اپنے اندر عفت پیدا کر لو بالفعل.
جوان تو خانه عزیز مصر، پادشاه مصر، لابد این فیلم جناب یوسف رو هم دیدید خودتون دیگه.
بہت پہلے زمانوں میں تو علماء ممبروں سے بیان کرتے تھے، اب تو اس کو فلم کی شکل میں بھی لایا گیا ہے اور فلم زیادہ گویا ہوتی ہے ممبر کے نسبت. آپ نے دیکھا ہوگا حضرت یوسف کے اوپر جو فلم بنی ہے، وہ فلم دیکھا ہوگا کس طرح سے حضرت یوسف کو گھیرنے کی کوشش کی گئی.
وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتَهَا. رَاوَدَتْهُ یعنی مراوده با ملایمت توأم با تنازی و قمازی.
کیا بات ہے، قرآن نے حضرت یوسف کے اس عفت کا بیان جب جہاں سے اسٹارٹ کیا ہے وہاں پر یہ لفظ ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس کے گھر میں حضرت یوسف رہتے تھے اس نے مراودہ شروع کیا. مراودہ یعنی زلیخا نے مراودہ شروع کیا. مراودہ یعنی خواہش کے ساتھ آمد و رفت، کچھ خواہش رکھتے ہوئے اس کے پاس بار بار آنا جانا.
وَقَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ،
نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ دروازے اس نے بند کر دیے.
وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ،
دروازے بند کرنے کے بعد کہا آئیے میرے پاس.
قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ،
اس مجسمہ عفت نے، اس پیکر پاکیزگی اور طہارت نے کہا معاذ اللہ، میں اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، یہ کام نہیں کروں گا.
انہو ربی احسن مثوائی، او منو گرامی داشتے،
وہ میرا رب ایسا رب ہے کہ اس نے مجھے عزت بخشی ہے، میں اپنے آپ کو اس طرح سے ذلیل کروں.
زلیخا انہو لا یفلح الظالمون،
اور یہ قاعدہ کلی بھی حضرت یوسف نے بتا دیا. خوب دقت کریں
از این آیه،
یعنی زلیخا کو نصیحت کر رہے ہیں یہ نوجوان، کہہ رہے ہیں کہ انہو لا یفلح الظالمون، کبھی بھی ظالم کامیاب نہیں ہوتے ہیں. حدود خدا کو پامال کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے.
عزیزان از این آیه میخوام مقداری استفاده کنم،
اس آیت سے کچھ فائدے اٹھانا چاہیں گے.
ایک راودت ہو،
راودت ہو کے کا کیا مطلب ہے؟
عزیزان من، جوانان خوب گناہان مخصوصا از این سن خیش با نرمش شروع میشه.
کیا بات،
با تنازی شروع میشه.
لفظ مراودہ میں نرمی ہے، پیار ہے، سوفٹنس ہے، ٹھیک ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ نوجوان شکار ہوتا ہے اس پیار بھرے لہجے سے. اپنے آپ کو بچائے رکھو،
با چشم ابرو شروع میشه، مواظب باشید.
آنکھوں اور ابروں سے اسٹارٹ ہوتا ہے گمراہی کا راستہ، اپنے آپ کو بچائے رکھو.
دو، پاک بودن مرد کافی نیست، زیرا گاهی زنها مزاحم مردا میشن.
دوسرا نقطہ، کبھی کبھی مرد پاک ہوتے ہیں عورتیں مردوں کو تباہی میں ڈال دیتی ہیں، اس کے لیے یوسفی عزم چاہیے، عزم یوسفی تاکہ وہ تباہی سے بچیں.
سے قدرت شہوت به قدری است که همسر پادشاه را هم به اسارت میگیره.
کیا بات ہے. تیسرا نقطہ جو اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ شہوت ایسی خطرناک چیز ہے کہ کبھی کبھی بادشاہ کی بیوی ہوتے ہوئے بادشاہ کی عزت کا خیال نہیں رکھتی ہے.
اینا از آیه استفاده میشه.
اس آیت سے ہاتھ میں آتے ہیں یہ نکات.
یا تم باشه. چهار، در آیه اسم خلافکار برده نمی شود، علتی گفته می شود. حرمت افراد رو باید نگه داری.
خوب خوب، بہت خوبصورت نقطه. دیکھو ہمیں بھی اپنی گفتگو میں یہ لہجہ سیکھنا چاہیے. قرآن نے نام نہیں لیا کہ فلانی نے یہ کام کیا، بلکہ وصف بیان کیا. وراودت ہلتی ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے اس نے مراودہ شروع کیا. قرآن کہہ سکتا تھا لیلا نے مراودہ کیا، اس کا زلیخا نے مراودہ شروع کیا، یہ کہہ سکتا تھا لیکن نہیں کہا. بس اپنی گفتگو میں ہمیں بھی یہ سیکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات کریں تو نام نہ لے لیں، وصف کی شکل میں بات کر لیں.
جامعه و افراد رو متهم نکنید، خراب نکنید.
اس لیے کہ جب آپ نام لے لیں گے تو تہمت آتی ہے اس کے اوپر، تہمت سے بچو. کسی کے اوپر آسانی کے ساتھ نام لے کے تہمت نہ دو، قرآن نے اس سے بچایا ہے ہمیں.
یادتون باشه. التی پنج، پسران جوان رو با زنها در با تنها نگذارید تو خونه.
پانچواں نقطہ، وغلقت الابواب، دروازے بند کر کے تنہائی میں ایک نوجوان مرد اور عورت کو رہنا جائز نہیں ہے.
چرا؟
نہیں رہنا چاہیے.
چون احتمال دارد باب مراوضہ باز بشود.
اس لیے کہ یہ فساد کے اسٹارٹ ہونے کا امکان پیدا کر دیتا ہے.
شش، معمولاً عشق در اثر مراوضہ پیدا می شود. آره؟
چھٹا نقطہ یہ ہے کہ جب بار بار نرمی کے ساتھ ملاقاتیں نہ ہو تو عشق پیدا نہیں ہوتا ہے، عشق باطل. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہی نرم ملاقاتیں خطرناک ہیں.
مسائل مربوط به مفاسد اجتماعی رو سربسته بیان کنید.
اگر آپ کہیں پر معاشرے کے فسادات کو بیان بھی کرنا چاہیں تو نام لیے بغیر بیان کریں، وصف کی شکل میں بیان کریں.
حضور مرد و زن در یک جای دربسته اسباب بعضی از مسائل رو فراهم میکنه، و اینکه اسلام دستور داده نباید مال همینه.
البته یه محرمات میں سے ہے، حرام چیزوں کاموں میں سے ایک ہے. اگرچہ آپ پاک نیت رکھتے ہوں، بہت اچھے ہوں، پھر بھی تنہائی میں کسی خاتون کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. کسی خاتون کو بھی کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں رہنا حرام ہے. کمرہ بند کر، دروازے بند کر کے بیٹھیں، جائز نہیں ہے.
تا اینجا کار زلیخاس و آمده در رو بسته.
یہاں تک زلیخا نے اپنی کوشش پوری کی یوسف جیسے عفیف کو شکار کرنے کی.
درها همه بسته است، اما یوسف میگه در پناهندگی خدا بازه. قال معاذ الله، به خدا پناه میبرم، این در بازه.
زلیخا نے خیال کیا تھا دروازے بند ہیں، کہاں جائے گا. یوسف نے ایک معنوی دروازہ اپنے لیے کھولا اور کہا معاذ اللہ، میں اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، اور جو پناہ خدا میں آ جائے اس کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے، وہ نکل سکتا ہے.
جوان مہدوی باید بداند که در پناهگاه خدا برای پناه بردن همیشه باز است.
بس مہدوی نوجوان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ کسی بھی مشکل حال میں اگر وہ خدا کی پناہ میں جا سکے تو اسے پناہ مل جاتی ہے، پناہ مل جاتی ہے.
ده، موقعیت های امتحان متفاوته، گاهی در چاه گاهی در کاخ. یادتون باشه.
بہت خوبصورت. حضرت یوسف نے مختلف امتحانات دیے ہیں، کبھی سختی کا امتحان، کبھی عشق اور محبت کا امتحان، کبھی کنویں میں امتحان دیا، کبھی محل میں امتحان دیا، دونوں امتحان دیے،
گاہی در فقر گاہی در ثروت، فرقی نہیں کنے امتحان.
بس انسان کی زندگی میں امتحان الگ الگ آ سکتے ہیں، سختی کا امتحان، فراوانی کا امتحان، دونوں میں انسان کو صراط مستقیم پر رہنا چاہیے، نہ سختی میں صراط مستقیم سے بٹ کے، نہ فراوانی میں صراط مستقیم سے بٹ کے.
در ہر موقعیتی باید به خدا پناہ برد.
اور یہ یاد رکھیں، امتحان چاہے کسی قسم کا ہو، مشکلوں کا امتحان ہو یا فراوانی کا امتحان، جب تک بندہ اپنے رب کے ساتھ وابستہ نہ ہو جائے، خدا کی پناہ میں نہ جائے، کامیابی ممکن نہیں ہے.
11 تقوای قلبی انسان می تواند بر خواسته های نفسانی غالب بشود.
11 نقطہ، اور یہ بھی اچھا نقطہ ہے، خوب توجہ رکھیں، خواہشات جتنے بھی مہیب اور خطرناک ہوں، لیکن اگر آپ کے دل میں تقوی الہی ہے تو تقوی کے مقابلے میں خواہشات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تقوی ہمیشہ جیت جاتا ہے.
ایک جوان مہدوی باید در دل تقوی داشته باشه.
پس اگر کوئی نوجوان اپنے آپ کو ان 313 میں سے بنانا چاہتا ہے تو اس تقوی کی تربیت کرے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے.
توجہ به خدا عامل بازدارنده از گناہ ہے، معاذ اللہ.
ایک اور نقطہ، 12 نقطہ، وہ یہ کہ گناہ سے روکنے والی چیز خدا کی طرف التفات ہے. ہر قدم اور ہر منزل میں انسان کی نگاہ خداوند متعال کے اوپر ہونی چاہیے. اگر انسان کی نگاہ خدا پر ہے تو وہ گناہ سے بچ سکتا ہے.
خب زلیخا، رئیس زن پادشاه مصر دیگه، دستور داده. یوسف میگه خب چه کار کنم، رئیس من دستور داده دیگه.
زلیخا وہ ہے کہ جس نے یوسف کو اپنے گھر میں رکھا ہے، پالا ہے، نعمتیں دی ہیں، فراوانی فراہم کی ہے. اور ہمارے معاشرے کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں مناسب ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، بوس ہے، حضرت یوسف کی بوس. ہم جیسے کمزور ارادے کے نوجوان کہتے ہیں میں کیا کروں، بوس نے کہا تھا،
بعد اطاعت کرنا دیے رئیس کو،
بوس نے کہا ہے لہذا مجھے اطاعت کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی نوجوان اپنا اسوہ حسنہ یوسف کو سمجھتا ہو تو بوس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اوامر خدا کے مقابلے میں.
یوسف میگه من رئیس سرم نمیشه، گناہ دستور گناہ و اطاعت نمی کنم، معاذ اللہ.
حضرت یوسف نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ تم مالکن مجازی، یعنی مجھے نعمتیں دینے والی ضرور ہو، لیکن خدا کے مقابلے میں تمہاری خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں خدا کی پناہ میں رہوں گا.
باز در کاخ حکومتی میتوان پاک دامن بود.
ایک اور نقطہ توجہ رکھیے، بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ بھائی اس ماحول میں ہوں کہ جہاں پر پاک رہنا مشکل ہے، اس طرح سے عذر پیش کرتے ہیں. کیا یوسف کے محل سے تمہارا محل زیادہ خطرناک ہے؟ اچھا، یوسف سے ایک مرتبہ خواہش نہیں کی گئی ہے، متعدد مواقع پر اور متعدد خواتین نے خواہش کی ہے، اور ہر دفعہ یوسف پاکیزہ نکلے ہیں.
انسان ہوا پرست از مردم میترسے، قلقت الابواب.
ایک اور نقطہ خوب توجہ رکھیں، اگر انسان ہوا پرست بنے تو دروازے بند کر کے لوگوں سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے زلیخا نے بچایا.
ولی انسان خدا پرست از خدا میترسه، میگه قال معاذ الله.
لیکن اگر انسان متقی ہو، خدا رسیدہ ہو، تو وہ ان بند دروازوں میں بھی راستہ اپنے لیے پیدا کرتا ہے، معاذ اللہ، خدا کی پناہ میں رہتا ہے.
خیلی حرف در اینجا هست، بماند. خلاصه پاکدامنی.
پس 313 جو حضرت کے اصحاب ہیں، ان میں کچھ اوصاف ہونے چاہیے. وہ اوصاف کہاں سے آئیں گی؟ قرآن میں کچھ نوجوانوں کا ذکر ہے، وہاں سے ہم اوصاف لے لیں گے. حضرت ابراہیم سے عزم، ارادہ اور منطق اور استدلال لے لیں گے. حضرت اسماعیل سے صبر اور تسلیم کا سبق لے لیں گے. حضرت یوسف سے پاکیزگی اور عفت کا درس حاصل کر لیں گے.
خب من چیزایی که میخواستم بگم آقای وزیری الحمدلله گفت. خب درسته همینطوره. میدونم خوب کردید. خب الگوی چهارم، پس یوسف الگوی خوبی میتونه براتون باشه. بخوای مهدوی باشی باید یوسفی کنی.
پس اگر کوئی مهدوی جوان بننا چاہتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں ان 313 میں سے ایک رہوں، تو مختلف ماحولوں میں، کبھی کبھی محل میں بھی زندگی کرنی ہوتی ہے، کبھی برے ایریے میں بھی رہنا ہوتا ہے، لیکن وہ برا ایریا آپ پر اثر انداز نہ ہو، آپ اس پر اثر انداز ہوں.
سوال،
جیسے یوسف اثر انداز ہوئے مصر کے اوپر اور محل مصر کے اوپر.
سوال، اگر این چنین نباشیم قابلیت مهدوی شدن داریم؟
آقا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کسی میں اگر یہ اوصاف نہ ہوں جن کا ذکر ابھی کر دیا گیا، قرآن نے جن کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا، وہ اوصاف ہم میں نہ ہوں، پھر کیا یہ ممکن ہے کہ ہم امام زمان کے ان اصحاب میں سے بن سکیں جو 313 ہیں؟ پوسیبل ہے؟
نمیتونا. بحثمون راجع به مهدی و جوانان است، جوانان یاوران حضرت مهدی. اما یادتون باشه داریم اینطوری که بحث میکنیم هی داره محدوده تنگتر میشه. نه هر جوانی.
موضوع بحث آپ کے علم میں ہے، حضرت امام مهدی اور نوجوان، یہ موضوع ہے. محل بحث نوجوان ہے. ٹھیک ہے کہ نوجوان ہی امام زمان کے اصحاب ہیں، ان 313 میں سے ہیں، لیکن نہ ہر نوجوان جو واقعاً جوان کہلایا جائے. جوان وہ جو ناقابل شکست ہو، جو قدم قدم پہ ٹھوکر کھا کے گر جائے، اسے کہاں سے جوان کہا جائے؟ وہ تو بہت ضعیف ہے، کمزور ہے.
جوان مهدوی باید فطرت و سرشتش پاک بشود و پاک باشد.
پس مهدوی نوجوان عام نوجوان سے فرق رکھتا ہے. مهدوی نوجوان وہ ہے کہ جس کی سرشت اور فطرت پاکیزہ ہے.
حضرت یحییٰ پاک سرشت ہے.
یہ وصف بھی آ گیا کہ حضرت یحییٰ اس کی فطرت پاکیزہ ہے،
پاک سرشت است. بماند چون بخوایم وارد بحث حضرت یحییٰ بشیم طولانی میشه. فقط انقدر بهتون بگم که امام حسین در مسیر کربلا گفت از بدبختی دنیا همین است که سر جناب یحییٰ به بقاتی از بقات بنی اسرائیل باید فرستاده بشود.
حضرت یحییٰ کس طرح سے پاک سرشت ہیں، پاکیزہ فطرت ہیں، اس پر بحث اگر تفصیل سے کریں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا. آپ اور صحیح بھی کہہ رہے ہیں، واقعی ٹائم لگ جائے گا. لہذا صرف ایک اشارہ کر لوں گا، حضرت امام حسین نے کربلا کی طرف جاتے ہوئے ایک جگہ پر دنیا کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ دنیا کے بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ یحییٰ جیسے پاک فطرت انسان کے سر کو ایک باغی کی خدمت میں ہدیہ بنا کر پیش کر دیا گیا.
این رو ہم بهتون بگم، اسم جناب یحییٰ رو خدا گذاشته. تا زمان جناب یحییٰ ما اسمی به نام یحییٰ نداشتیم.
یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت یحییٰ کا نام پہلی مرتبہ عالم انسانیت میں کسی کا نام یحییٰ رکھا گیا ہے، اور وہ یحییٰ کا نام بھی خدا نے رکھا ہے. اس سے پہلے یحییٰ کوئی نہیں تھا.
حالا این روایت ہم بخونم، این خارج از بحثه. ولذا میگن جناب یحییٰ که یحییٰست، در قیامت مرگ را به شکل یک گوسفند ذبح میکنه، حیات مستدام میشه.
عجب.
چون یحییٰست.
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت موضوع بحث سے خارج ہے، لیکن جنرل نالج کے طور پہ آپ کے لیے مفید ہے. وہ یہ کہ خدا نے جب اس اپنے عبد خاص کا نام یحییٰ رکھا ہے، یحییٰ یعنی زندگی دینے والا، ٹھیک ہے، یا زندگی پانے والا، ٹھیک ہے، یحییٰ کے معنی یہ ہے. جب خدا کسی کا نام یحییٰ رکھتا ہے تو اس میں یہ معنی ہونا چاہیے، اور معنی ہے. روایت میں آیا ہے کہ قیامت میں حضرت یحییٰ موت کو ایک دمبے کی طرح سے ذبح کریں گے, اس کے بعد موت ختم ہو جائے گی, ہمیشہ حیات رہے گی.
ارے ارے ارے, خوب حالا بگذاریم, یہ روایت بگذارم خدمتتون عرض کنم. خوب جوان قیور, یک جوان مهدوی مسلک منتظر حضرت قیور.
ایک اور وصف, 313 امام کے وہ نوجوان ساتھیوں کے اوصاف کس طرح کے ہوں گے, ان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے نا. ان اوصاف میں سے ایک تو ایک پاک فطرت, یحییٰ کی طرح پاک فطرت ہونا چاہیے, اور ایک اور وصف کی طرف آغا نے اشارہ کر دیا کہ غیرت مند ہونا چاہیے.
جناب موسیٰ,
حضرت موسیٰ کی طرح سے
مظہر غیرت ہے,
اور جناب موسیٰ غیرت کے مظہر تھے.
داستانش که دیگه میدونید, من که نمیخوام توضیح بدم داستان رو.
اور آپ حضرت موسیٰ کے واقعے کو قرآن میں اور غیر قرآن میں اگر آپ پڑھ لیں گے تو سر تا پای حضرت موسیٰ میں غیرت چھلکتی ہے.
آره, بی اندازش توی آب و رهاش کن, ما گرفتیم آن چه تو انداختی, دست حق مادر موسی چو موسی را بنیل, در فکندت گفته ی رب جلیل, خود به ساحل کرد با حسرت نگاه, گفت که فرزند خرد بی گناه, گر فراموشت کند لطف خدا, کی رهید این کشتی بینا خدا, وحی آمد که این چه فکر باطل است, رهرو مال اینک اندر منزل است, ما گرفتیم آن چه تو انداختی, دست حق را روش کرد نشناختی.
موسی کہاں پلا ہے؟
حالا جناب موسی
فرعون کے گھر میں,
اصلا زندگی تو این خونه بوده.
فرعون اور اس کی بیوی نے پالا ہے.
نمک نشناسی میکنی؟
اچھا, کبھی کبھی اگر جس نے پالا ہے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو کہتے ہیں نمک نشناس, ہے نا, نمک نشناس, ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نمک نشناس ہے. لیکن نہیں, ہر جگہ مخالفت کرنے کا نام نمک نشناسی نہیں ہے. کبھی کبھی مخالفت کرنی پڑتی ہے, کرنی چاہیے.
یکی آمده به من میگفت برم آمریکا یا نه, گفتم همچنانی که اگر میتوانی موسی باشی یا الله. موسی رفت تو دامن فرعون, بزرگ شد و فرعون رو زمین زد, میتونی برو.
کیا بات ہے. کسی نے مجھ سے مشورہ لیا, امریکہ میں مثلا اس طرح سے میرے لیے امکانات پیدا ہو گئے ہیں, میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ میں نے انہیں کہا کہ اگر تم میں موسوی خصلت ہے کہ فرعون میں کے گھر میں رہو پلو, اور فرعون کی داڑھی پکڑ کے اسے زمین پہ پٹکو, یہ قوت ہے تو جاؤ.
برو. اما موسوی بار نہ بروی فرعونی بشوی.
کہہ رہے کہ آپ فرعونی خصوصیات پانے کے لیے نہ جائیں, موسوی بن کے جائیں.
خوب جناب موسی مبارزه شو شروع کرد, مجبور شد برای حفظ جانش فرار کنه.
حضرت موسی نے عجیب کارنامے انجام دیا. اکیلے تھے یہ بھی, حضرت موسی بھی فرعون کے گھر میں پلے ہیں, فرعون کے خلاف قیام کیا ہے, اور جہاں سے آپ نے اپنے مبارزہ اور تحریک کا آغاز کیا, اسی آغاز ہی میں ایک فرد کو ایسا مکہ مارا کہ وہ گر گیا اور مر گیا, اور اس کے بعد اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ایجنسیز نے ان کی اس زمانے کی,
وطن خود اتار
کیا, اور جب ڈھونڈنا شروع کیا تو فرار کیا, وہاں سے بھاگ گیا مصر سے,
صحرائے سینا رو پشت سر گذاشت,
اور صحرائے سینا سے نکل گیا,
بے مدین رسید,
مدین, اور وہاں سے اردن کی طرف چلے گئے,
اور شہر جناب شعیب.
اردن میں حضرت شعیب تھے, شعیب پیغمبر, وہاں پہنچ گئے.
غیرتش سبب شد به دخترای شعیب کمک کنه.
دیکھو, ایک نوجوان میں غیرت ہو تو غیرت کیا کام کرتا ہے.
آمده
شعیب کی بیٹیاں اپنی بیٹ بکریاں لے کے آئی تھیں کنویں پہ پانی دینے کے لیے, وہاں پر اور بھی لوگ پانی دے رہے تھے, وہ اپنی حیا اور عفت کی وجہ سے ذرا پیچھے ہٹ کے انتظار کر رہی تھیں, اور یہ پانی دے رہے تھے, اسے یہاں رکتا ہوں.
وارد مدین شده, چوپانان گوسفندان خود را آوردن.
مدین میں چرواہوں, مختلف چرواہے اپنے ریوڑ کو لے کے آئے ہیں
تھا گوسفندان را آب بدن,
اور ایک کنویں کے اوپر پانی دے رہے ہیں.
این مظهر غیرت خدا. نگاه کردید دو تا خانم آمدند، گوسفنداشون هم جدا کردن، قریبانه منتظرند. غیرت اینجاست.
حضرت موسی اس سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں، اس حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو مسلسل دوسرے جو چرواہے تھے وہ اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہے تھے، اور یہ دو بچیاں انتظار میں ہیں کہ کب خالی ہو تو وہ پانی پلاتے ہیں، مخلوط نہیں ہونا چاہتی ہیں.
ان مظہر غیرت خدا بی تفاوت نہیں نسبت به جامعه.
اگر کوئی نوجوان غیرت مند ہو اور معاشرے میں اس طرح سے حق تلفی ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ بے طرف ہو کے نہیں بیٹھ سکتا،
بگه به من چالا این دو تا خانم ایستادن ایستاده باشم.
اس طرح سے لاوبالی نوجوان نہیں بن سکتا ہے کہ مجھے کیا ہے، بیٹھی ہیں تو بیٹھنے دو، مجھے کیا، مجھ سے کوئی مربوط نہیں ہے. نہیں، ایک غیرت مند نوجوان ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
خوب، ولما ورد ما امدین، آمد سر چاهی که آب داشت از او جاری می شد، وجد علی امتا من الناس، دید با ماشاءالله گروه گروه آمدن، گوسفندان آوردن آب بدن.
مدین میں جہاں پر پانی میسر تھا وہاں تک حضرت موسیٰ پہنچے تو گروہ گروہ میں لوگ اپنے ریوڑوں کو لے کر پانی پلا رہے تھے.
اما دو تا خانم کنار ایستادن،
لیکن دو بچیاں سائٹ پہ تنہا تھی.
قال ما خطبکما، چرا این شما این کنار ایستادید؟
حضرت موسیٰ نے جا کر پوچھا کہ آپ اپنے ریوڑ کو لے کے یہاں اکیلی بیٹھی ہیں، پانی نہیں پلا رہی، کیا بات ہے، کیوں؟
قال تھا لا نسقی حتی یسر الرعا و ابونا شیخون کبیر. ما حرمت داریم، ما حرمت داریم، کنار استادیم تا اونا چی کنن بعد ما. اما پدر ما هم یه پیرمرد خانه نشینیه.
خب این بچیوں نے جواب میں کہا کہ ہماری ایک عزت ہے، ہم ان کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے یہ لوگ پانی پلا کے فارغ ہو جائے تو ہم اپنے ریوڑ کو پانی پلائیں گے، اور ہمارے بابا بھی بوڑھے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم اکیلی آئی ہیں.
فسقا لهما، آمد گوسفندا رو آب داد.
حضرت موسیٰ نے کہا میں پلاتا ہوں پانی.
آقا
ان کے ریوڑ کو لے لیا اور پانی پلایا.
مبدا و منشأ مسئولیت های اجتماعی غیرت الهی است.
اس واقعے سے ایک نتیجہ لے کر ایک جملہ آغا نے فرمایا، بہت خوبصورت جملہ ہے، وہ یہ کہ غیرت اجتماعی کسی نوجوان میں موجود ہو تو وہ اپنے آپ کو ذمہ دار فیل کرتا ہے.
آدم با غیرت ذمہ دار ہے.
غیرت مند نوجوان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے، حالات دیکھ کے ایسے بے تفاوت نہیں رہتا، کچھ بھی ہو جائے مجھے کیا ہے، نہیں مجھے کیا ہے،
در مقابل جامعش احساس مسئولیت میکنے،
معاشرے میں احساس ذمہ داری رکھتا ہے.
خوب فسقا لهما، آمد گوسفندا رو آب داد. ثم تولا الى الظل، یه سایه اونجا بود رفت کنارش نشست.
پانی پلانے کے بعد تھکے ہوئے تھے حضرت یوسف، اتنا سفر کر کے آئے تھے، لہذا ایک سایہ دیکھا تو اس سایے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا.
چندین روز فرار، تشنگی، گرسنگی،
کتنے دنوں تک تو بھاگتے رہے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، تھکے ہوئے ہیں.
فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
بہت پیاری دعا ہے.
حال میگم اینا، این نکتهایی میخوام بگم براتون.
وہاں سائے میں لیٹ کر اپنی توجہات کو اپنے خدا کی طرف لے گئے، اور ان کے منہ سے ایک دعا نکلی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگارا، اس بندے پر جو بھی خیر آپ نازل کریں گے یہ بندہ تیری خیر کا محتاج ہے.
خب حالا میخواییم استفاده از این آیه بکنیم، بگیم بهتون.
اونجا مردم میامدن گوسفنداشون رو آب میدادن، این دوتا خانم هم ایستادن.
خب وہاں کا واقعہ یہ تھا کہ گروہ گروہ میں لوگ تھے، دو خواتین تھیں، ان کو پانی پلانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، حضرت موسیٰ نے پانی پلایا اور سائے میں بیٹھ گئے.
این رو بگم، یکی از چیزای خوبی که من در کراچی دیدم این است که این بس هایی که آدم سوار میکنه این خانوما رو این جلو سوار میکنه، باریک الله.
این کار خیلی خوبیه، خیلی خوبه.
کراچی میں آگے رہے، کراچی میں جو مجھے خوبی نظر آئی وہ یہ کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین کے لیے عزت ہے، ایک الگ جگہ ہے،
کار خوبی
وہاں رکھ، یہ بہت اچھا ہے، ایسا ہونا چاہیے.
کار خوبی ہے، زیباست. من از اول که آمدم این کار نظرم رو جلب کرد.
میں جب سے کراچی آیا ہوں جب میں نے دیکھا کہ اس طرح سے خواتین کے لیے عزت کا خیال رکھا گیا تو مجھے جالب لگا، یہ بہت اچھا لگا.
یک جوان مهدوی در مقابل خانم ها سوء استفاده نمی کنه.
مهدوی جوان خواتین کے حوالے سے غیرت مند ہوتا ہے، بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے.
مثل اون چوبونا نیستن، این دخترها ایستادن برن آب بدن، اعتنا نکنن، از حیا خانوما استفاده نکنیم، از حجب خانوما استفاده نکنیم.
مهدوی نوجوان اون چرواهوں کی طرح نہیں ہے کہ خواتین ایسے ہی منتظر رہیں، وہ اپنے ریوڑ کو پانی پلاتے رہیں، ان کا خیال بھی نہ رکھیں، بلکہ موسیٰ کی طرح ہیں کہ اس طرح سے ان کی حق تلفی ہو رہی ہو تو وہ خود آگے بڑھ کر ان کا حق انہیں دلا دے.
اگر قانون حمایتی نباشد من بعید میدونم این مردها حقوق زنها رو رعایت بکنن.
قانون حمایت،
اگر حمایت کے قوانین نہ ہو تو میں بعید سمجھتا ہوں کہ مرد خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں. اب تو مجبوری ہے اس لیے خیال رکھتے ہیں، ورنہ مرد میں مردانگی کہاں ہے.
نہ از حیا و حجب خانوما استفاده سو نکنیم.
پس کبھی کبھی خواتین کی حیا اور عفت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے.
دو، از این آیه استفاده میشه این جدائی بین زن و مرد ایک ارزش ہے.
ہاں، اس آیت سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ مکس گیدرنگ ممنوع ہے، حتی ریوڑ لے کر بھی کہیں جائیں تو خواتین کو الگ رہنا چاہیے مردوں سے.
یک جوان مهدوی در مجلس عقد و شادی و رخصتی و اینها در مجلس مختلط می رود.
اچھا استفادہ. موسوی غیرت ہونی چاہیے مهدوی جوان میں. اگر مهدوی جوان میں موسوی غیرت ہے تو موسیٰ کی طرح سے اختلاط سے دور رہے گا. اس لیے مهدوی نوجوان کبھی بھی شادیوں میں، عقد نکاح میں اور دیگر فنکشنز میں، مکس گیدرنگ میں شرکت نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو الگ رکھے گا، مخلوط رہنے کی کوشش نہیں کرے گا.
دختران شعیب کنار ایستادن.
اسی طرح سے مهدوی خواتین بھی، جیسے شعیب کی بیٹیاں، انہوں نے اپنے آپ کو مکس نہیں کیا، الگ رکھا. مؤمن بچیاں الگ رہتی ہیں.
کسی که جوانی است مهدوی، این جوان مهدوی این مسئله رو باید رعایت کنه.
مهدوی نوجوان کو چاہیے کہ وہ ان نکات کا خیال رکھے.
از آیه یه چیز دیگه هم استفاده میشه، خیلی زیباست، این که از موقعیت ها و انتصاب های خودمون استفاده نکنیم. این دو تا دختر، دختر شعیب پیغمبرن، اما استفاده نمی کنن، میرن کنار میز.
کیا بات ہے. دیکھیں کبھی کبھی انسان کے پاس کوئی منصب ہوتا ہے، کرسی کا مالک ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، تو اس سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، کارڈ دکھاتے ہیں فوراً، میں فلاں ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، ہمارا وہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضرت شعیب کی بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم پیغمبر کی بیٹیاں ہیں. انتظار میں رہیں یہ لوگ جائیں تو ہم پانی پلائیں، یہ نہیں کہا کہ ہم پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، ہمیں جلدی ہے، ایسا کبھی نہیں کیا.
نکتے دیگر، دختران پیغمبر خدا چوپانی میکنن ولی هرگز تن به ذلت و گدائی نمیدن.
بہت خوبصورت نکتہ. شعیب پیغمبر ہیں، ان کی دو بیٹیاں، جوان بیٹیاں ہیں، یہ بکریاں چرانے کو ترجیح دیتی ہیں مفت کی روٹی کھانے سے. کبھی بھی یہ بھیک نہیں مانگے گی، کسی سے مانگے گی نہیں، بکریاں چرائیں گی اور اپنی زندگی خود تامین کریں گی.
خیلی باعث تأسف است که بعضیا به عنوان انتصاب به پیغمبر اکرم کار نمی کنن تا سهم سعادت بخورن. زشته،
یہ بہت بری بات ہے. شعیب کی براہ راست بیٹیاں بکریاں چرا کے اپنی زندگی تامین کر رہی ہیں، اور اتنے نسلوں کے بعد پیغمبر کی نسل سادات ایسے ہی بیٹھے ہیں سہم سادات کی طلب میں، کہ سہم سادات کے ذریعے سے زندگی گزارے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے.
نہ جوانی برو کار کن، یک جوان مهدوی تن به ذلت و گدائی نمیدهد.
پس یہ نقطہ بھی ہاتھ میں آتا ہے کہ جو مهدوی نوجوان ہے وہ کبھی بھی ذلت کی طرف نہیں جائے گا، اپنی عزت نفس کا خیال رکھے گا، خود کمائے گا، خود کھائے گا.
چوپانی، نکته دیگر، چوپانی شغل انبیاست. بله،
بکریوں کو چرانا چرواہے کا کام، پیغمبرانہ شغل ہے.
و ابونا شیخون کبیر، یعنی اگر بابامون پیر مرد خونه نشین نبود خودش جای ما کار میکرد.
یہ جو حضرت شعیب کی بیٹیوں نے کہا حضرت موسیٰ سے و ابونا شیخن کبیر، بہت خوبصورت جملہ ہے. ہاں یہ اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتی تھی یہ بچیاں کہ خیال نہ کریں کہ ہمارے بابا کام کرنے پر توانائی رکھتے ہوئے ہمیں باہر نکال چکے ہیں. نہیں، ہمارے بابا سن رسیدہ ہیں، وہ نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے ہم آئیے ہیں.
یک جوان مهدوی نباید بیکار بگرده.
پس
شرافت شغل به خود انسان ہے.
انسان کوئی کام کرے اور وہ اس کے لیے شرافت شمار ہوتی ہے، بیکار رہنا اچھا نہیں ہے، کام کرنا کوئی عیب نہیں ہے، کام کرنا چاہیے.
نکته دیگر این که جناب موسی خودش فراری مشکلات داره، اما با داشتن مشکلات، فراری بودنش، تحت تعقیب بودنش، در این حال دست از خدمت به دیگران بر نمی داره.
حضرت موسی خود بھاگے ہوئے تھے، ان کا پیچھا کر رہے تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، لیکن یہ بھاگا ہوا ہونا، تھکا ہوا ہونا، پیاسا ہونا ذمہ داریوں کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنتا.
از این آیه استفاده میشه، سخن گفتن زن و مرد در مورد ضرورت و لزوم اشکالی نداره.
اس آیت سے یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ مرد اور خاتون ضرورت کے وقت اگر بات کرنا چاہیں تو کوئی قرآنی اعتبار سے اشکال نہیں ہے، ورنہ حضرت موسیٰ خود پیغمبر ہیں اور شعیب کی بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں، یہ دونوں آپس میں بات نہ کرتی.
اما طولانی نہ کنید صحبت رو.
ضرورت کی حد تک بات کرنا الگ ہے، لیکن یہ کہ قصہ کہانیوں میں کھو جانا الگ ہے، وہاں تک بات نہ پہنچائیں، ضرورت کی حد تک بات کر لیں.
ما خطبکم، فقط یہ جملے
دیکھو، حضرت موسیٰ نے ایک جملہ کہا، تمہیں کیا ہے، کیا مشکل ہے؟
در موقع ضرورت حرف بزنید، اما مختصر
مختصر گفتگو کرنی چاہیے، نامحرم سے جب گفتگو کر دیں مختصر، ضرورت کی حد تک.
و آنچه که در اطراف ما میگذره نباید بهش بی‌تفاوت باشیم، از خود آیه استفاده میشه.
بله، اور جو یہ اس کی طرف اشارہ آقا نے کیا کہ جو ہمارے آس پاس میں ہو رہا ہے اس کی نسبت بے تفاوت نہ رہیں، بلکہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں.
باز از آیه استفاده میشه که کار کردن زن در بیرون خانه با شرائطی اشکال نداره.
پس اس آیت سے یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خاتون کیا گھر سے باہر کام کر سکتی ہے؟ جی ہاں کر سکتی ہے. شعیب کی بیٹیاں بکریاں چرا سکتی ہیں،
یہ
اگر شرائط فراہم ہوں، یعنی ان کی عزت نفس محفوظ ہو، ان کی عفت محفوظ ہو، تو کوئی اشکال نہیں ہے.
زن در محیط کار تنها نباشه، دو تا امرأتین.
اچھا، ایک اور نقطہ بھی کہ یہاں دو بچیاں تھیں، ایک بچی کی نسبت دو بچیاں ہونا زیادہ تحفظ ہے، لہذا جتنا تحفظ زیادہ ملے اتنا اچھا.
دو با مردان اختلاطی نداشته باشه، کناری سدان.
اچھا، جب کام کرنے کے لیے جائیں تو پھر مکس نہ رہیں، یہ کام کا بہانہ کر کے مکس نہ ہو جائیں، جیسے کہ حضرت شعیب کی بیٹیاں الگ رہی، مکس نہ ہوئی.
سے این که در خانه مردی که توان کار کردن داشته باشه نباشه. که ابونا شیخ کبیر.
ایک اور نقطہ یہ کہ اگر کسی گھر میں مرد موجود ہو کام کرنے کے لیے تو اس کے ہوتے ہوئے خاتون کو باہر نہ نکلنا چاہیے، جیسے کہ حضرت شعیب کی بیٹیوں نے کہا وہ ابونا شیخن کبیر، ہمارے بابا بوڑھے ہیں، وہ نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے ہم آئیے.
موسیٰ آمده ان دو سے دختروں میں کہ دارن چوپونی میکنن، یکی از وظائف اینه که از خودمون رفع شبهه کنیم.
خب، ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ کبھی بھی آپ دوسروں کے لیے شبہ پیدا نہ کریں، بلکہ ان کے شبہ کو برطرف کریں. کوئی آپ کی نسبت بدگمانی پیدا نہ کرے. بدگمانی پیدا ہو جاتا فوراً اس کو صاف کرے کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں پاک ہوں،
فوراً خانواده رو تعطیل میکنه. جناب آقا بدون ابونا شیخون کبیر ها، اگر خودش پیر مردم خودش میامه.
بله، یہ حضرت موسیٰ کے دل سے خیال کو صاف کر دیا ان بچیوں نے کہ اگر ہمارے بابا میں توانائی ہوتی تو ہم باہر نہ نکلتے، ہم جو نکلے ہیں مجبوری کی وجہ سے نکلے.
بگذاریم، موسیٰ مظهر غیرت خداست و یک جوان مهدوی مسلک باید این چنین باشه، تأثیر کنه، الگوز.
حضرت موسیٰ مظهر غیرت خدا ہیں اور حضرت موسیٰ مہدوی جوانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، نمونہ عمل ہیں، رول ماڈل ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو امام زمان کے اصحاب میں سے بنانا چاہتے ہیں، ان 313 میں سے بنانا چاہتے ہیں، تو موسیٰ کی غیرت اپنے اندر پیدا کریں.
ایک جوان مہدوی در دفاع از حق باید شجاع باشے.
اور ایک اور چیز، یہ غیرت تھی، اب ایک اور وصف کی طرف آگا اشارہ کریں، شجاعت. غیرت کوئی اور چیز ہے، شجاعت کوئی اور چیز ہے. مہدوی جوان میں شجاعت بھی ہونی چاہیے.
حضرت داوود
میں شجاعت تھی
در مقابل سپاہ طالوت و کمک به اون آقا.
طالوت ایک بہت بڑا طاقتور بادشاہ تھا، اس کی بہت بڑی فوج تھی، لوگ ڈر رہے تھے اس سے، لیکن حضرت داوود میں شجاعت تھی، اس کی طاقت کو سے گھبرایا نہیں.
جالوت پہلوان کفر ہے،
جالوت کفر کا بہت بڑا پہلوان، اس کا نام سن کے بہت سارے لوگوں پر لرزہ طاری ہوتی تھی.
و اقدام کرد این جوان شجاع، زدش زمین، کار رو تمام کرد
اور طالوت کو مارا اور اس کا معاملہ ختم کر دیا.
و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک والحکمه. ببینید چقدر عجیبه، اگر ابراز شجاعت کردی خدا ملک و حکمت بهت میده.
اس آیت پر غور کریں، بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے. فقتل داود جالوت، حضرت داود نے جالوت کو قتل کیا. جب قتل کیا تو اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا کہ میں صلاحیت رکھتا ہوں. جب صلاحیت کو ثابت کر دیا تو خدا نے حکومت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی. پس صلاحیت ثابت کرے اپنے اندر.
پس ایک جوان مہدوی باید الگو جناب داوود باشد در شجاعت.
پس مہدوی جوان میں شجاعت بھی ہونی چاہیے، اور شجاعت میں اس کا رول ماڈل کون ہوگا؟ حضرت داوود.
یہ جوان مہدوی باید پند پذیر باشه.
پند پذیر
اندر
کہ
پذیر.
نوجوان مہدوی جوان میں نصیحت کو قبول کرنے کی خصوصیت بھی ہونی چاہیے.
خب شما میدونید جناب لقمان، قرآن آمده حرفای لقمان رو خیلی نقل کرده. چرا؟ چون حرفای حکیمانه است دیگه، نه؟
قرآن نے ایک اور فرد کے بارے میں بہت ذکر کیا ہے، وہ ہے لقمان. لقمان کی باتیں قرآن نے بہت نقل کی ہیں، حکیمانہ گفتگو کرتے تھے.
یہ پسر داره لقمان، پند پذیره.
لقمان کا ایک بیٹا ہے، وہ نصیحت کو قبول کرنے والا بچہ ہے، لہذا اپنے باپ سے کہتا ہے بابا مجھے نصیحت کرو، آپ کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں.
ما در قرآن حتی یہ سورہ بے نام لقمان داریم.
قرآن میں ایک سورہ ہے، اس کا نام ہے لقمان، سورہ لقمان.
ایک جوان مہدوی باید پند پذیر باشه، اندرز پذیر باشه.
بس مہدوی نوجوان میں نصیحت کو قبول کرنے کی خصوصیت بھی ہونی چاہیے.
ایک جوان مہدوی باید به اون چی که فهمیده ایمان داشته باشه.
اور مہدوی نوجوان میں ان باتوں پر اور ان حقائق پر کہ جن کو وہ سمجھ چکا ہے ان پر یقین اور ایمان بھی رکھتا ہو.
خب لابد داستان اصحاب کهف شنیدید دیگه.
اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہے،
وہ
کچھ باتوں کو جانتے تھے اور جن باتوں کو جانتے تھے ان پہ وہ یقین اور ایمان رکھتے تھے.
در ایک نظام طاغوتی حرکت کردن، اون وقت ہم کہ دیدن نمیتونن ہجرت کردن.
ایک طاغوتی نظام میں اصحاب کہف نے قیام کیا اور جہاں تک ان سے ہو سکتا تھا مقابلہ کیا، اور جہاں سے ان سے توانائی چھن گئی وہاں پر انہوں نے غار میں پناہ لے لی.
خدا به اینا میگه جوان از اول فتیتو الالکهف.
قرآن نے ان کو جوان کہا ہے, فتیہ کہا ہے, جوانوں کا گروہ.
امام صادق فرمود اینا پیر بودند ها, فسمل فکانو شیوخن سماهم الله عز و جل فتیه به ایمانه.
بہت خوبصورت. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے صلی علی محمد و آل محمد فرمایا کہ یہ حقیقتاً سن و سال کے اعتبار سے نوجوان نہیں تھے, بوڑھے تھے, لیکن ایمانی اعتبار سے یہ طاقت رکھتے تھے, اس لیے قرآن نے ان کو فتیہ کہا, جوان کہا ہے.
یک جوان مهدوی از آیه استفاده میشه. یک جوان مهدوی برای حفظ دین باید جوان مردانه گذشت کنه, هجرت کنه.
دین بچانے کے لیے اگر ہجرت کرنے کی نوبت آ جائے تو مهدوی نوجوان کو اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے.
از رفاہ و آسایش بگذرے.
مهدوی نوجوان کو آسائش طلب نہیں ہونا چاہیے بلکہ دین طلب ہونا چاہیے. دین اور آسائش اگر آمنے سامنے آ جائیں تو آسائش کو چھوڑے, دین کو لے لیں.
از آیه استفاده میشه ہجرت و قیام برای خدا زمینه دریافت امدادهای غیبی ہے.
بله, قرآن کی آیتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ اگر انسان خدا کے لیے ہجرت کرے تو غیبی امداد فراہم ہونے کا ذریعہ ہے ہجرت.
و در آیه دیگر نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
قرآن میں آیا ہے کہ یہ نوجوانوں کا گروہ تھا, انہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا تھا اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا.
حالا میخوام یہ چیزی بهتون بگم عزیزان من, مردم نسبت به فساد و جامعه فاسد سه دستند. خوب گوش کنید.
فساد اور فاسد معاشرے کے حوالے سے لوگ تین طرح کے ہیں.
یک گروہی که در فساد جامعه حضم میشن.
ایک گروہ وہ ہے کہ اس فاسد معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں.
اونا کیا هستن؟ اونا که حضرت نمی کنن, ایمان کامل هم ندارن, تن میدن به وضع موجود.
یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مقابلہ کرنے کا عزم ان میں نہیں ہوتا ہے, جیسی ہوا چلتی ہے ویسے چلتے ہیں, نہ کوئی ہجرت کرتے ہیں نہ کوئی مقابلہ.
آیا اینا میتونن مهدوی باشن؟
اس طرح کے لوگ کیا امام زمان کے اصحاب بنیں گے؟
نہ.
جو معاشرے کی رو میں بہتے ہوں.
چرا؟ چرا نمیتونن؟ چون شعار اینا کننا نخوض و مال خائضین, حقیقتا این حرفه.
بله, یہ اپنے ماحول دیکھ کے چلنے والے لوگ ہیں, یہ کبھی بھی امام زمان کے اصحاب نہیں بن سکتے ہیں.
دو, گروہی کے در جامعہ فاسد خود رو حفظ میکنن.
دوسرا یہ کہ فاسد معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو فاسد نہیں کرتے ہیں, فاسد معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے دامن کو پاک رکھتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں.
درست, مثل اصحاب کہف.
جیسے اصحاب کہف, اس معاشرے میں بھی اپنے توحیدی فطرت کو پاکیزہ رکھا.
سه, گروهی که جامعه فاسد رو تغییر میدن. امامو ببینید چه کرد.
تیسرا یہ کہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں, اس فاسد معاشرے کو چینج کرتے ہیں, تبدیل کرتے ہیں. یہ سب سے بڑے ہیں. پیغمبر نے یہی کام کیا.
مثل انبیاء اولیاء. ارے 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 ارے. اور یعلمہم یزکیہم و یعلمہم الکتاب و
الحکمہ. انبیاء کا کام یہی تھا. انبیاء اسی لیے آئے تھے کہ فاسد معاشرے میں اصلاح پیدا کریں. حضرت امام خمینی نے یہی کام کیا, فاسد معاشرے کو چینج کیا, تبدیل کر دیا.
در روایت هست که این اصحاب کهف از اصحاب امام زمان سلام الله علیه هم خواهند بود.
روایت میں ہے کہ امام زمان کے اصحاب میں اصحاب کهف بھی ہوں گے.
حالا
اصحاب کهف بھی. اب وہ اصحاب امام زمان کے اصحاب وہ 313 میں ہوں گے یا باقی میں ہوں گے, یہ واضح نہیں ہے.
خیلی از مطالب
313 میں ہوں گے یا باقی اصحاب میں ہوں گے, یہ واضح نہیں ہے, لیکن امام زمان کے اصحاب میں ہوں گے.
خیلی از مطالب رو نگفتیم, اما چی گفتیم؟ گفتیم جوانان کارگزاران حکومت حضرت مهدی و مقربان پیش حضرت مهدی هستند.
بہت ساری باتیں ہم نے چھوڑ دی, ظاہر ہے ٹائم بہت گزر چکا ہے. اس کے باوجود جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام زمان کے وہ ساتھی کہ جن کے ذریعے سے حضرت حکومت کریں گے
ہم ہر جوانی
وہ کون ہوں گے؟ جوان ہوں گے،
لیکن ہر جوان
نہیں، مخصوص جوان، وہ مخصوص جوان کیسے جو امام زمان کے قریب تر ہوں،
قریب بشیم،
کیسے قریب ہو جائیں،
الگو از قرآن بگیریم،
وہ امام زمان کے قریب ہیں جنہوں نے قرآنی جوانوں کو اپنے لیے اسوہ بنا دیا ہے، نمونہ عمل بنا دیا ہے.
منتہا ان سے کہ امشب گفتیم باید با توضیح در پنجشنبه جلسه می گفتیم، امشب جمعش کردیم تا می رسیم در هفته در جلسه آینده انشاءالله راجع به جوانی ائمه طاهرین که در جوانی چه کردن بهتون خواهیم گفت.
یقیناً ایسا ہے کہ جو آج آقا نے آس اپنے میٹر دیا ہے، یہ میٹر کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کا نہیں تھا، یہ کئی گھنٹوں کی تقریر کا میٹر تھا، بہت ہی ایسے جلدی جلدی میں دے دیا ہے. تو آئندہ ہفتے میں آقا کہہ رہے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے، ائمہ طاہرین نے اپنی جوانی میں کیا کیا ہے، اسے ہم بیان کریں گے.
یہ نکتہ یہ دیگه ہم بگم، این حرفا رو که زدید ممکنه شیطون بیاد سراغ ما، یه شما که نمیتونید این چنین باشید. بسیار لطف تمام.
آها دیکھو بہت اچھا کہہ رہے ہیں کہ شیطان پتہ ہے نوجوانوں کو صراط مستقیم سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. کیسے دور رکھے گا؟ عجیب، آغا صاحب نے جو اوصاف بیان کیا ہے امام زمان کے ساتھیوں کے، وہ اوصاف تو بڑے سخت ہیں، ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے ہیں، بس لہٰذا کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. یہ فریب شیطان ہے،
این دام شیطان ہے،
یہ خود دام شیطانی دام ہے.
مواظب باشید. نه به هر اندازه ای که میدونید قدم بردارید، استارت بزنید، برید جلو.
دیکھیں آپ اسٹارٹ کریں، آگے بڑھیں، چلنا شروع کریں، اس سمت میں جائیں جتنے زیادہ امام زمان کے قریب ہو سکیں اتنا اچھا. خدا دور رہنے کی نسبت تو اچھا ہے کہ جتنا زیادہ قریب ہو سکیں.
خب ساعت هم شد 11، خداوند انشاءالله همه تون رو امام زمانی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ٹائم بھی 11 بج چکے ہیں اور اس دعا کے ساتھ گفتگو اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ نوجوانوں کو امام زمان کے اصحاب جوانوں میں سے قرار دے دے
انشاءاللہ. امشب کے سوال نہ داریم کے
نہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، سوالات نہیں ہوں گے نا انشاءاللہ. بھلے ٹائم نہیں ہے، بھلے کب کے لیے؟
ہاں انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
آقا ابو الفضل بہودینی اور جناب عباس وزیر صاحب کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. میں تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں ان دونوں حضرات کی صحت و سلامتی کے لیے دو مرتبہ باآواز بلند درود پڑھیں، محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. دعا سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.